بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. منظومة البيقونية كي مختصر شرح كدرس كآغاز کرتے ہیں، اور المنظومة البيقونية جو ہے یہ مصطلح الحديث کے تعلق سے ایک نظم ہے جو الشيخ البيقوني نے تصنیف کی تھی. اور اس سے پہلے کہ میں متن کا آغاز کروں، مصنف کے تعلق سے دو باتیں کرتے ہیں. مصنف کون ہے؟ مصنف کا نام ہے عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، اور کے تاریخ وفات کہا جاتا ہے کہ سن 1080 ہے، 1080 ہے، اور ان کے متعلق زیادہ معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ایک نظم لکھی ہے اور ایک نظم سے اتنے معروف ہوئے کہ یہ نظم پوری دنیا میں معروف و مشہور ہوئی. ان کی شروحات بھی بہت علماء نے کی ہیں، اور بہت ہی پیاری شروحات میں سے جنہوں نے شرح کی ہے اس نظم کی، فضیلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. اور سن وفات پہ بھی یقیناً نہیں کہا جا سکتا کہ سن 1080 ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سن 1080 تک زندہ تھے، اس کے بعد پھر ان کی وفات ہوئی ہے. بعض علماء کہتے ہیں سن وفات سن 1080 ہجری ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ سن 1080 تک زندہ تھے جو ان کی خبر رکھتے تھے، اس کے بعد پھر ان کو نہیں پتا کہ وفات کب ہوئی. الغرض، یہ جو ہمارے ہاتھ میں رسالہ ہے یا نظم ہے مختصر سی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اختصار سے اس کی شرح کروں. اور اس منظومے میں احادیث کے تعلق سے جو چند اہم اصطلاحات یا الفاظ ہیں ان کی شرح ہے یا ان کی تعریف ہے. دوسرے لفظوں اگر ہم کہیں تو یہ تعریفات ہیں احادیث کی اقسام کی، حدیث قسمیں بیان کی گئی ہیں، پھر ان سب کی تعریف کی مختصر سی. اور انشاءاللہ آج کی نشست میں تقریباً 30 سے زیادہ حدیث کی قسموں پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کس طریقے سے انہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ ان قسموں کو بیان کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع پہ آسانی سے بات کر سکوں، اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہم سمجھنے والے بنے اور عمل کرنے والے بن جائیں. مصطلح حدیث کی اہمیت کے تعلق سے پہلے بات کر چکا ہے مصطلح الحدیث کی شرح میں، مزید دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا درس مختصر سا ہے. میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسلا. شیخ صاحب نے اپنی نظم کا آغاز حمد و ثنا سے کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کی ہے، جیسا کہ مصنفین اہل سنت کے مصنفین کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس نظم کا آغاز کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور پھر حمد و ثنا سے اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے. پھر فرماتے ہیں وذی من اقسام الحدیث عدہ وکل واحد اتا وحدہ. فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کی اقسام ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، اور ہر قسم کو بیان کیا گیا ہے اور اس کی حد لگا دی، یعنی تعریف بھی ساتھ بیان کر دی گئی ہے. اولہ صحیح وہو متصل اسناده ولم يثق ولم يشذ او يعل. سب سے پہلے قسم حدیث کی، اس کو نمبر ایک کر دیں، حدیث صحیح ہے. اور صحیح حدیث کی تعریف شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہیں، وہو متصل اسناده، جس کی سند متصل ہے، ولم يشذ او يعل، اور نہ شاذ ہے اور نہ اس میں کوئی علت ہے. آپ کو یہ پیپر دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے جو پہلا پیج ہے یہ متن ہے بیقونیہ کا، جو دوسرا پیج نمبر لگا لیں تاکہ اس پہ شرح کے دوران ہمارے کام آئیں گے. پہلے نمبر پہ یہ متن ہے دونوں طرف، دوسرا پیج یہ جو ہے ایک مثال کے طور پہ حدیث کو ہم نے بیان کیا ہے، تاکہ اس پہ پوری شرح اس حدیث پہ ڈپینڈ کرتے، جو صحیح بخاری کی پہلی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، سندا و متنا، خاص میں سند کے تعلق سے بات کریں گے انشاءاللہ. صفحہ نمبر 3 یہ پیج ہے آپ کے پاس، کون سا ہے؟ بیقونیہ، یہ جہاں پہ بیقونیہ لکھا ہوا ہے اس کو نمبرنگ ٹھیک کر لیں. صفحہ نمبر 3 جس میں یہ ہاتھ کی تصویر ہے، قلم والے ہاتھ کی، اور اوپر بیقونیہ لکھا ہوا ہے. صفحہ نمبر 4 اس کے بعد والا صفحہ ہے، اور اس کے بعد 5 اور 6 اور آخر میں 7. ٹھیک ہے، نمبر لگا لیے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ نہیں، اس پیج پہ لگایا نا، یہ بیک ٹو بیک لیں گے، اس کے بیک میں دوسرا آ گیا نا. ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اب ہم نے دیکھنا ہے یہ پیج البیقونیہ والا. جیسا فرماتے ہیں متن میں، یا متن کو چاہے آپ الگ کر لیں، بعد میں اسٹیپل کر لینا، متن کو الگ رکھیں تاکہ ہم متن پڑھتے جائیں گے ساتھ، پھر یہاں سے شرح بھی کرتے جائیں گے، کیونکہ واپس بار بار پیج کو آگے پیچھے کرنا آپ نے اگر پریشانی، تو جو پہلا پیج ہے اس کو الگ کر دیں. اولها، سب سے پہلے قسم حدیث کی، الحدیث الصحیح، صحیح حدیث. وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل. یہاں پر دیکھیں آپ کو دیا گیا ہے علم مصطلح الحديث. اس کی تعریف کیا ہے؟ علم يعرف به حال الراوي من والمروي من حيث القبول والرد. مصطلح حدیث یہ وہ علم ہے جس میں راوی یعنی روایت کرنے والا اور مروی جو روایت کی جا رہی ہے کا حال جانا جاتا ہے اس کے قبول اور مردود ہونے کے اعتبار سے، یعنی یہ روایت قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں، یعنی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے قسم نمبر 1 الصحیح، الحدیث الصحیح یعنی صحیح حدیث. وهو ما رواه عدل تام الضبط من سند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. اس کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. صحیح حدیث کی تعریف، صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس سے روایت کرے عدل یعنی دیانت دار، متقی، پرہیزگار مسلمان، کامل تام الضبط یعنی مکمل ضبط کے ساتھ. اور ضبط سے مراد ہے حفاظت کرنا، اور حفاظت دو طریقے سے کی جاتی ہے، دل میں، سینے میں محفوظ کر دیا جاتا ہے حدیث کو، اور کتابی شکل میں. لیکن یہ ضبط جو ہے تام ہونا چاہیے، تام سے مراد چوٹی کا طریقہ، یعنی اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. حافظہ ہے تو چوٹی کا ہے، اور کتاب محفوظ کیا ہے تو پھر ایکسلنٹ طریقے سے محفوظ کیا، یعنی اس پہ کوئی ایکسس نہیں ہے باہر سے کسی کا، اپنے گھر کے سب سے بڑے پیارے کر بھی اس کی کتاب پہ ایکسس نہیں کہ اس میں کوئی زیر و زبر بھی اس کو تبدیل کر سکے. تو محدثین اپنے احادیث جو لکھی جاتی تھیں اپنی جان سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتے، اپنے مال سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتے، اپنے اولاد سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتے. اور جو ان کو یاد ہے، جو حفظ ہے، اس کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے، ریویژن کر کے بار بار اس کو یاد کر کے. تو حافظہ بھی چوٹی کا ہے اور حفاظت بھی چوٹی کی ہے. تو تام الضبط سے کیا مراد ہے؟ حافظہ اور حفاظت دونوں. بسند متصل، جڑی سند سے، سند جڑی ہونی چاہیے. اور جو شذور علت قادحہ، علت کے بعد قادحہ لکھے، قدح کرنے والی علت، ہر علت قادحہ نہیں ہوتی جیسے عربی تعریف میں، اور علت قادحہ سے خالی ہو اور پاک ہو. آگے تفصیل آئے گی شذوذ کیا، علت کیا ہے. اب میرے ساتھ چلیں آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ. واپس آتے پیج نمبر 2 پہ جہاں پر حدیث ہے. اب بات کی ہے کہ سند ہے، متصل ہے، اور راوی جو اس کا ضبط چوٹی کا ہے. سب سے پہلے جو مثال اب دی گئی ہے اس پیج پہ، قال امام محمد اسماعیل البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور نمبر 1 نمبر ہے امام بخاری کا اس مثال میں. حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه سي بخاري كي بهلي حديث اور اس میں یہ متن ناقص ہے اس کو پورا کر لیں کیونکہ ایک روایت میں ایسا آیا ہے جو پہلے حدیث ہے پہلے نمبر پہ ایسی روایت کیا گیا ہے اور بعض الفاظوں میں حدیث مکمل ہے تو اس حدیث کو جو لفظ موجود نہیں اسے پورا کر لیں تاکہ حدیث متن مکمل ہو جائے. الغرض متصل اسناد آپ کے سامنے یہ مثال دی گئی ہے نمبر ایک سے لیتے نمبر سات تک اس سند میں سات نام ہیں. پہلا نام امام بخاری کے جو مصنف ہیں جو حدیث کو نقل کر رہے ہیں. دوسرا نام ہے احمد عبداللہ بن زبیر یہ امام بخاری کے استاد ہیں. تیسرا سفیان یعنی ابن عیینہ. سفیان دو ہے ابن عیینہ ہے اور سفیان ثوری ہے. سند کے اوپر بھی اگر سفیان ہے تو ابن عیینہ ہے سند کے تھوڑا نیچے ہو تو سفیان ثوری ہے. تو یہاں پر سفیان کون سا ہے سفیان ابن عیینہ ہے رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام بخاری کے استاد کا استاد ہے. پھر یحیٰ بن سعید الانصاری پھر محمد ابراہیم التیمی پانچویں نمبر پہ. چھٹے نمبر پہ عقبہ بن مقاصن اللیثی ہیں جو معروف تابعی ہیں سیدنا عمر بن خطاب کے شاگرد ہیں اور ساتویں نمبر پہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. تو متصل اسناد سے کیا مراد ہے کہ استاد کے شاگرد اپنے استاد سے براہ راست روایت کر رہا ہے. شاگرد ہے اس کا استاد ہے پھر اس کا استاد ہے اور یوں ساری اسناد جڑی ہوئی ہے. متصل جڑی ہوئی اسناد سند حدیث کے دو حصے ایک ہے سند اور ایک ہے متن. متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور سند ہمیں حدیث کہاں سے ملی ہمیں کس نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہاں سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس نے سنا صحابی نے سنا صحابی سے صحابی کے شاگرد نے سنا تابعی نے پھر اس تابع سے کے شاگرد تابعی نے سنا یا اتباع التابعین کیونکہ شاگرد تابعی کے یا تابعی ہے یا اتباع التابعین میں سے ہے ٹھیک ہے پھر ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں ان کے بعد ان کے شاگرد ہیں یہاں تک کہ اس مصنف نے حدیث کو لکھ دیا ہے اور اس حدیث کا مصنف کون ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو جب سارے کے سارے استاد اور شاگرد سے لے کے شروع سے آخر تک سند جو ہے متصل ہے کہ نہیں تو متصل اسناد کیا ہے آپ دیکھیں نمبر ایک سے نمبر سات تک یہ ایک لائن ہے تیر والی لائن اور سب سے گزر کے جا رہی ہے یعنی سند پوری کی پوری متصل ہے. جیسے ہار ہوتا ہے موتیوں کا ٹوٹا ہوا نہیں ہے شروع سے لے کے آخر تک ہار جڑا ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ کہے تعریف میں شیخ صاحب نے مصنف نے تعریف کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے. صحیح کی جو انہوں نے تعریف کی ہے اول هو الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل. یہاں پر راوی کی بات نہیں کی انہوں نے سند کی بات کی ہے اور شاذ بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں کوئی علت بھی نہیں ہونی چاہیے. علت یعنی کوئی خرابی نہیں ہونی چاہیے کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے اور علت کی تفصیل آگے آئے گی. شاذ سند تو متصل ہے شاذ روایت آگے اس کی تفصیل آئے گی. یہ وہ روایت ہے جو دوسری صحیح روایت سے ٹکراتی ہے اور اس میں جو راوی ہے وہ ثقہ ہے جو دوسرے ثقات کی مخالفت کر رہا ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی لیکن آپ اس کو یاد کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو یہاں پہ لکھا گیا ہے. صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے ما رواہ عدل عدل متقی پرہیزگار جس کو روایت کرے تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یرویہ عدل ضابط عن مثله معتمد فی ضبطه ونقله. یرویہ جو سند متصل ہے اس کو روایت کرتے ہیں کون عدل ضابط جو عدل اور ضابط ہو عدل و تام الضبط ضابط سے مراد خفیف الضبط نہیں تام الضبط ہے. عن مثله یعنی پوری سند میں راوی جو ہے عدل تام الضبط ہونا چاہیے اور اگر دونوں صفات مل جائے عدل و تام الضبط دونوں مل جائے تو اسے کہتے ہیں ثقہ. نوٹ کر لیں ثقہ راوی کون ہے جو عدل ہو اور تام الضبط ہو اسے ثقہ کہتے ہیں. اگر عدل ہے اور تام الضبط نہیں ہے خفیف الضبط ہے اسے صدوق کہتے ہیں. صدوق راوی کون سا ہے عدل تو ہے عدل ہے تو پھر ضعیف اس کی روایت نہیں لی جاتی. عدل تو شرط ہے لیکن اب حافظہ دونوں کا برابر تو نہیں ہوتا. چوٹی کا حافظہ ہے تو یہ ثقہ راوی ہے، تام الضبط ہے. اگر خفیف الضبط ہے یعنی چوٹی سے بہت زیادہ تھوڑا سا کم ہے، اسے کہتے ہیں الراوی الصدوق. شرط یہ ہے کہ شروع سے آخر تک ان مثلہ معتمد فی ضبطہ و نقلی، جس کے ضبط اور نقل معتمد ہو محدثین کے نزدیک. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. اور جو حسن روایت ہے، حسن کی تعریف هو ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلى من شذوذ العلة القادحة. وہی تعریف ہے، صرف ایک فرق ہے، کہاں پہ ہے؟ خفيف الضبط. حسن حدیث وہ حدیث ہے جسے روایت کریں عدل یعنی دیانت دار، نہ مکمل ضبط کے ساتھ، نہ مکمل، اس کو آپ دیکھیں خفیف الضبط، ٹھیک ہے نا، یعنی تام الضبط سے تھوڑا سا کم ہے، جڑی سند سے اور جو شذوذ و علت سے خالی ہو. جیسا فرماتے ہیں وکل ما عن رتبۃ الحسن قصر فهو الضعیف وهو اقساما کثر. تیسرے نمبر پہ جو تیسری قسم ہے حدیث کی، الحدیث الضعیف. ضعیف حدیث کی تعریف کیا ہے؟ وهو ما خلا عن رتبۃ الحدیث الحسن، یہ وہ حدیث ہے جو حدیث حسن کے رتبے سے کم ہو. او ما لم تتوفر فيه شروط الصحة او الحسن، یا یہ وہ حدیث ہے جس میں صحت اور حسن کی شروط جو ہے وہ مکمل نہ ہو. اي ما لم يكن صحيحا ولا حسنا، یعنی ضعیف حدیث کون سی ہے؟ یہ وہ حدیث ہے جو صحیح بھی نہیں حسن بھی نہیں ہے. ضعیف وہ حدیث ہے جو حسن حدیث کے رتبے سے کم ہو، یا جس میں صحیح اور حسن کی شروط نہ پائی جائیں، یعنی جو صحیح اور حسن نہ ہو. واضح ہے؟ اچھا، یہاں پر ہم کہ شروط الحدیث الصحیح کون سی شرطیں ہیں؟ پانچ شرطیں جو تعریف میں موجود ہیں. صحیح حدیث کی پانچ شرطیں، پہلی شرط راوی عدل ہونا چاہیے، دوسری شرط تام الضبط ہونا چاہیے، تیسری شرط سند متصل ہونی چاہیے، چوتھی شرط شذوذ نہ ہو، پانچویں شرط علت نہ ہو. یہ پانچ شرطیں یاد کرنی، پانچ انگلیاں ہیں، پانچ شرطیں یاد کرنی ہیں. میں درس کے آخر میں سب سے پوچھوں گا، میں جس سے چاہوں گا پوچھوں گا. میں صحیح حدیث کی پانچ شرطیں ہیں، یہ پانچ شرطیں کسی حدیث میں پائیں جو حدیث صحیح ہے، آنکھیں بند کر کہیں حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. حسن حدیث ایک درجہ کم ہے، کس میں؟ چار شرط وہی ہیں جو صحیح حدیث کی ہیں، صرف تام الضبط کی جگہ خفیف الضبط ہے، اس سے کم ہے تو ضعیف ہے، بات ہی ختم ہے. خفیف ضبط سے کم کوئی ضبط ہے تو ضعیف ہے، یا کوئی اور علت ہے سند میں یا متن میں یا اس راوی میں، یا شذوذ ہے یا علت ہے تو پھر ضعیف ہے. آئیے دیکھتے ہیں، پانچ شرطیں ہیں. صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ روایت جسے عدل راوی روایت کرے. عدل نمبر ایک لکھے عدل پہ، یہ پہلی شرط ہے، اسی تعریف پہ لکھ لیں. پہلی شرط عدل ہونا چاہیے، تام الضبط دوسری شرط ہے، بسند متصل تیسری شرط ہے، خلا میں سند متصل تیسری شرط ہے. سند متصل ہونی چاہیے نا، جو آپ کو تیر دکھائے گئے ایک سے سات تک. وہ خلا میں شذوذ چوتھی شرط، خلا میں شذوذ شاذ نہ ہو، تفصیل اب آگے آئے گا، صرف برٹا لگانا ہے. خلا میں شذوذ شاذ نہ ہو، شذوذ سے خالی ہو، چوتھی شرط. پانچویں شرط خلا من العلت القادحة، اس میں کوئی خلل نہ ہو کہ علت قادحة نہ ہو. یہ پانچ شرطیں ہیں صحیح حدیث کی. تین کا ہونا ہے، دو کا نہیں ہونا ہے، تین کا ہونا لازمی ہے، دو کا نہ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں وما اضیف للنبی المرفوع وما لتابع هو المقطوع. اب چوتھی قسم حدیث کی اس متن میں، المرفوع. مرفوع حدیث کی تعریف منتہ سنده الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم فضلت الشیخ العلامہ صالح محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ کی مختصر شرح سے تعریفات بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ جو متن ہے اس کی شرح جو صالح شیخ ابن عثیمی رحمۃ اللہ نے کی ہے، اس کی مختصرا میں جو تعریفات یہاں سے لے رہا ہوں، اکثر تعریفات. مرفوع کون سی روایت ہے؟ منتہ سنده الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، او ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل او تقریر. مرفوع حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہو، یا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جائے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا اقرار ہو. مرفوع کہتے ہیں، چاہے سند ٹوٹی کیوں نہ ہو بیچ میں، یہ اضافہ نہیں لکھا، اضافہ کر لیں، چاہے سند جڑی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی ہے تو مرفوع ہے. مرفوع یعنی اونچائی سے، سب سے بلند درجہ ہے اس قول کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے مرفوع کہتے ہیں. اور اگر اس پیج پہ واپس آئیں آپ، جس میں یہ پیج، اس میں مثال نہیں دی گئی، اس میں اچھا اس میں مثال نہیں دی گئی اس میں، لیکن یہ دیکھیں کہ اب مرفوع سے کیا مراد ہے، یعنی جی ٹھیک ہے، متصل سند جو ہے مرفوع بھی ہے، جو آپ کے سامنے جو پہلی مثال ہے یہ مرفوع کی بھی مثال ہے، لیکن اس میں ایک جو پورا تیر ہے غریب بیچ میں ٹوٹا ہو تو تب بھی اسے مرفوع کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پھر شیخ صاحب نے فرمایا وما لتابع هو المقطوع، اور جو تابعی بیان کر وہ مقطوع ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعی کے بیچ میں کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے نا، صحابی کی بات انہوں نے بعد میں جا کے کی ہے، تو ہم ترتیب سے بات کر لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. جو سند اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے مرفوع ہے، جو سند صحابی تک آ کے رک جائے، صحابی کا قول ہو، اسے کہتے ہیں موقوف، اور جو سند تابعی یا تابعی کے بعد آ کے رک جائے، تابعی کا قول ہو یا اتباع التابعی کا قول ہو یا کسی محدث کا قول ہو، تابعی کے بعد تابعی تابعی میں، اسے کہتے ہیں مقطوع. تو یہاں پر دیکھیں پانچویں نمبر پہ الموقوف ہم نے بیان کر دیا ہے ترتیب سے، من تہا الى الصحابی فهو الموقوف، یعنی موقوف وہ روایت ہے جس کی سند کی کسی صحابی پر ختم ہوتی ہو. اس کی مثال کوئی جانتا ہے؟ کسی صحابی کا قول، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر آپ حق پر ہوں تو آپ اکیلے ہی امت ہے، سبحان اللہ. تو جو حق پہ ہوتا ہے وہ شخص اگرچہ اکیلا کیوں نہ ہو وہ امت سمجھ جاتا ہے. ان ابراہیم کان امتا، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ایک انسان تھا جو حق پہ تھا، توحید پر قائم تھا اور باقی مشرک تھے، تو ایک انسان امت کے مانند ہوتا ہے، جماعت. اور دوسرے لفظ میں ہے کہ اگر ایک انسان حق پہ تو پھر وہی جماعت ہوتا ہے. تو جب قول کسی صحابی کا ہو، کیا ہے وہ تفسیر کے تعلق سے ہو، کیا ہے وہ اس صحابی کی اپنی روایت ہو، تو پھر یہ قول جو ہے اسے کہتے ہیں روایتاً، اسے مصطلح حدیث کے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ موقوف کہتے ہیں. اسے علی رضی اللہ عنہ کی مثال لے لیں، فرماتے لوگوں کو ایسی باتیں نہ کرو جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، ایسی باتیں کرو لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو اسے علی کا قول ہے، یہ کون سا ہے؟ موقوف ہے. چھٹے نمبر پہ المقطوع، مقطوع سے کیا مراد ہے؟ منتہا الى من بعده فهو المقطوع، یعنی منتہا الى من بعد التابعی، منتہا الى التابعی، اس کو ٹھیک کر لیں، منتہا الى التابعی ومن بعده. تابعی کا لفظ یہاں پہ دوبارہ لکھ لیں عربی ٹیکسٹ میں، منتہا الى التابعی ومن بعده فهو المقطوع. مقطوع وہ ہے جس سے تابعی پر ختم ہوتی ہو یا تابعی کے بعد. بعد سے کیا مراد ہے؟ سند اوپر سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہیں، پھر صحابی ہیں، پھر تابعی ہیں، پھر ان کے بعد جو تابعی تابعی کے بعد پھر اگر کوئی روایت رکے تو اسے کہتے ہیں مقطوع. مثال امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان هذا العلم دین فانظروا عما تأخذون دینکم، یہ کیا ہے؟ مقطوع ہے. کس کا قول ہے یہ؟ تابعی کا قول ہے، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو حدیث کے اعتبار سے، علم حدیث میں سے کیا کہتے ہیں؟ مقطوع کہتے ہیں. کیا یہ حدیث ہے؟ حدیث نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، صحابی کا قول ہے نہیں ہے، یہ تابعی کا قول ہے اور شریعت کی بنیاد سے ٹکراتا ہے یا موافقت رکھتا ہے؟ یہ قول موافقت رکھتا ہے، اس لیے یہ قول قابل عمل ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں والمسند المتصل الاسناد من راوی حتى المصطفی ولم یبن، مسند روایت. ساتویں نمبر پہ اس متن میں جو لفظ ہے المسند، مسند کی کیا تعریف ہے؟ هو المتصل الاسناد من راویه حتى المصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او المسند هو مرفوع المتصل السند. مصنف فرماتے ایک مسند وہ روایت ہے جس کی سند راوی سے لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جڑی ہو. جیسے کہ یہ مثال جو پہلی مثال ہے اس میں یہ کیا ہے متصل الاسناد, اسے مسند بھی کہتے ہیں, یعنی شروع سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک سند جڑی ہوئی ہے, یہ متصل سند بھی ہے اور اسے مسند بھی کہتے ہیں. یہ روایت مسند ہے یا مسند مرفوع حدیث ہے جو سند جس کی سند جڑی ہوئی ہو, یہ بھی ہے. اور جو مسند کہتے مسند امام احمد وہ اور ہے. مسند کے دوسرے معنی محدثین کے نزدیک مسند اگر کتاب ہو تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ ایسی کتاب جس میں صحابی کے نام کے تعلق سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کی حدیث ایک جگہ جمع کر کے ایک ساتھ لکھ دی گئی ہیں جسے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہے. تو اس سے حدیث کی ترتیب کیا ہے, یعنی طہارت کا باب یا نماز کے کتاب الطہارہ کتاب الصلاح اس طریقے سے نہیں ہے. صحابی کے نام سے انہوں نے الفابیٹیکلی انہیں تصنیف کی ہے مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے, تو الف سے امام سید ابو بکر صدیق ہیں. تو جتنی بھی احادیث امام احمد رحمۃ اللہ کو ملی انہوں نے بکر صدیق کی ایک جگہ پہ کر دی, سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ایک جگہ پہ کر دی, سیدنا علی کی حدیث ایک جگہ پہ کر دی, اسے کیا کہتے ہیں مسند. تو مسند صحابی اگر کتاب ہو, کسی نے کتاب لکھی, مسند کتاب سے مراد یہ ہے کہ الفابیٹیکلی صحابی کی احادیث ایک جگہ پر جمع کرنا. اور اگر مسند کا تعلق روایت سے ہو یا حدیث سے ہو تو پھر یہ تعریف ہے جو یہاں پہ مصنف نے بیان کی ہے. پھر آگے مصنف فرماتے ہیں وما بمسمع كل راو يتصل اسناده للمصطفى فالمتصل. متصل یہی ہے جو آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ جب راوی اپنے استاد سے روایت کرتا ہے, وہ اپنے استاد سے روایت کرتا ہے اور اس اتصال سے شروع سے آخر تک اسے کہتے ہیں الحدیث المتصل, یعنی جس کی سند متصل ہو. مسند بھی کہتے ہیں, متصل السند بھی کہتے ہیں, مختلف نام ہیں لیکن معنی ایک ہے. مسلسل قل ما على وصف اتى مثل اما والله انبأني الفتى. دسویں نمبر پہ, سوری آٹھویں نمبر پہ, آٹھویں جو قسم ہے یا آٹھواں لفظ جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں, المسلسل هو الذي اتفق فيه الرواة فنقلوه بصيغة معينة او حال معينة. مسلسل وہ حدیث ہے جس میں تمام راوی کا اتفاق حدیث نقل کرنے میں کسی خاص صیغے یا حال پر ہو. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ اس حدیث کے سارے راوی جب حدیث بیان کرتے ہیں یا خاص طریقے سے خاص لفظ سے بیان کرتے ہیں مسلسل کہتے ہیں اسے. مثال کے طور پہ ایک روایت ہے مصنف کھڑے ہو کے بیان کرتا ہے قائماً, کیونکہ اس نے اپنے استاد سے کیسے سنا کہ استاد کھڑے ہو کے اس نے روایت کیا, اس نے اپنے استاد سے کھڑے ہو کے روایت کیا, اس نے اپنے استاد سے, اس نے صحابہ سے, اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور یہ حدیث بیان کی. یہ مسلسل بالوقوف کہتے ہیں, یہ اس میں حالت کی کون سی کھڑی ہوئی حالت ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتہ چلے کہ جو راوی حدیث ہیں اتنی اس علم کا اہتمام کرتے صرف لفظ کا نہیں کہ بلکہ حالت بھی بیان کر دی ہے کہ کس حالت میں. اور ایک معروف حدیث ہے معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث, شروع سے لے کے آخر تک بڑی پیاری سر مسلسل بالدعاء. جانتے ہیں کون سی ہے؟ کہ نماز سے کہ اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, یا معاذ انی احبک. نماز کے آخر میں یہ الفاظ کہنا نہ بھولنا, اللہم اعنی علی ذکری و شکرک حسن عبادتی. تو شروع سے لے کے آخر جس نے روایت کیا ہے تو اس نے اپنے شاگرد سے ہی کہا ہے انی احبک, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور پھر اس حدیث کو روایت کیا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے سبحان اللہ. اور کتنی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو کہتے ہیں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ مسلسل بالدعاء ہے, اور بھی اس کی مثالیں ہیں, لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محدثین نے یا راویوں نے جب حدیث کی بات کی ہے تو صرف لفظوں کے اعتبار نہیں رکھا بلکہ حالت کا بھی رکھا ہے, لفظ کا بھی رکھا ہے, تاکہ پتہ چلے سننے والے کو کہ ہم نے صرف الفاظ اکنی الفاظ اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ ہم نے حالت بھی بیان کر دی ہے. الفاظوں کو بات رکھ کر ہمارے سامنے, الفاظ ہمارے دل میں بستے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں كذاك قد حدثنيه قائما او بعد ان حدثني تبسم. يعني مثال دے رہے ہیں مسلسل کی, اس کی مثال جیسے کہ میں نے کہا قائما, کھڑے ہو کے اس نے بیان کیا, شروع سے لے کے آخر تک کھڑے, سب کھڑے ہو کے روایت کیا, استاد بیٹھا ہے کھڑا ہو گیا اچانک حدیث سنائی, تو تعجب ہوا شاگردوں کو. پھر اس نے کہا میرے اس استاد جی سے اراوی کر رہے ہیں, اس کو اس استاد نے قائما حدیث بیان کی, اس نے بھی قائما بیان کی. تو یہ مسلسل بالقیام کی حالت میں ہوا ہے. یا او بعد ان حدثني تبسم, حدیث بیان کرنے بعد مسکراتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, صحابی مسکرائے, تابع مسکرائے, ان کے شاگرد مسکرایا, ان کے شاگرد مسکرایا, مصنف مسکرایا. اللہ اکبر. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ بھی محفوظ ہے, سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں عزیز مروی اثنین او ثلاثة مشہور مروی فوق ما ثلاثة. نویں نمبر پہ جو یہاں پہ لفظ ہمیں ملا ہے حدیث کی قسم العزیز, العزیز کی تعریف شیخ صاحب فرماتے ہیں ما رواه اثنان او ثلاثة الى ان يصل الى منتهى السند. عزیز وہ حدیث ہے جس میں کسی طبقے میں دو یا تین راوی ہوں سند کے آخر تک, اور اس میں نظر ہے. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ یہ تعریف درست نہیں ہے. عزیز کی تعریف یہ ہے کہ جس حدیث میں کسی طبقے میں صرف دو راوی ہوں اسے عزیز کہتے ہیں, تین یا تین سے زیادہ مشہور روایت ہوتی ہے تو اس کو درست کر لیں. یہ یعنی ان عالم کا رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی ایک رائے ہے, محدثین کا اکثر قول یا بعض علماء اجماع بھی کہتے ہیں کہ عزیز روایت وہ ہے جس میں کم سے کم طبقے میں دو راوی ہوں. اب طبقہ کیا ہوتا ہے؟ مثال کو امام بخاری اسی روایت پہ حدیث واپس آتی, امام بخاری ہے اور امام بخاری کے لیول کے جو بھی لوگ ہیں وہ امام بخاری کے طبقے کے ہیں. الحمید عبداللہ بن زبیر امام بخاری کے استاد ہیں, جو امام بخاری کے استاد اس طبقے کے ہیں یہ دوسرا طبقہ ہے, ان کو استاد کا تیسرا طبقہ ہے. اور بعض علماء نے طبقات کو ڈفرینٹ طریقے سے بیان کیا ہے, لیول ہے طبقہ جو ہے. یعنی جیسے کہ ایک صحابہ کا طبقہ ہے صحابی, دوسرا ہے تابعین کا طبقہ. ابن حجر عسقلانی نے تابعین کے تین طبقے بیان کیے, کبار التابعین, اوساطهم, وصغار التابعین, تین طبقے ہیں. اتباع التابعین کے پھر اس طریقے سے دو تین طبقے انہوں نے بیان کیے ہیں. الغرض تو طبقہ سے مراد یہ وہ لیول ہے, ایک لیول کے راوی جب روایت کرتے ہیں اسے طبقہ کہتے ہیں. اگر روایت کے کسی بھی طبقے میں دو راوی ہو, کم سے کم ایک طبقے میں, ضروری کے شروع سے آخر تک ہو ایک طبقے میں, یعنی امام بخاری کے طبقے میں اگر صرف دو راوی ہیں باقی میں بہت زیادہ ہیں, حدیث کون سی ہوئی؟ عزیز حدیث ہے. امام بخاری کے استاد کے طبقے میں صرف دو ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے. دو سے مراد یعنی دو مختلف سند سے, ایک سند ہمارے پاس یہ ہے امام بخاری کہتے ہیں حدیث نے الحمید عبداللہ بن الزبیر, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد کوئی اور وجہ امام بخاری کہتے ہیں حدیث نے فلان, یہی حدیث اپنے استاد, تیسرا کوئی نہیں امام بخاری کا استاد. صرف دو امام بخاری کے استاد نے روایت کی مثال کے طور پہ, اور باقی پھر اوپر دو ہوں یا تین جتنی اس کو نہیں دیکھیں گے ہم, یہ دیکھیں کم سے کم طبقے میں کتنی راوی ہیں. اگر دو ہے تو عزیز روایت ہے, ٹھیک ہے, اگر تین ہوں یا تین سے زیادہ ہوں تو یہ مشہور روایت ہے. دسویں نمبر المشہور ما رواہ اکثر من ثلاثہ, صحیح گئے ثلاثہ او اکثر من ثلاثہ, ٹھیک کر لیں, تین یا تین سے زیادہ. مشہور وہ ہے جسے تین سے زیادہ, آپ ٹھیک ہے, تین یا تین سے زیادہ راوی کسی طبقے میں روایت کریں, ٹھیک ہے. ابھی بیان کر دیتا ہوں تیسری قسم ہے اس اعتبار سے الفرد یا الغریب, کم سے کم طبقے میں ایک راوی ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ الغریب. فرد بھی کہتے ہیں, شیخ صاحب آگے جا کر بیان کر, میں ابھی بیان کر دیتا کہ آگے آسان ہو جائے. اگر کسی طبقے میں کم سے کم ایک راوی ہے اسے کہتے ہیں غریب یا فرد روایت یا حدیث. کم سے کم طبقے میں دو ہیں عزیز ہے, تین یا تین سے زیادہ ہیں مشہور ہے, ان گنت ہے, آپ حد نہیں لگا سکتے, متواتر ہے. تو حدیث کی تقسیم اس اعتبار سے ہوتی ہے, متواتر کسی طبقے میں بہت زیادہ راوی ہیں, کسی طبقے میں آپ راوی گن سکتے ہیں تین یا تین سے زیادہ ہیں تو پھر اگر آپ راوی نہیں گن سکتے متواتر ہے, گن سکتے تو پھر احاد ہے. احاد کی پھر تین قسمیں ہیں, مشہور ہے تین یا تین سے زیادہ, عزیز ہے کم سے کم طبقے میں دو راوی, فرد یا غریب ہے، کم سے کم طبقے میں ایک راوی ہے، اسے کہتے ہیں حدیث احاد. ٹھیک ہے، یہ جو پہلی حدیث ہے ہمارے پاس صحیح بخاری کی، جو پہلی حدیث ہے، جانتے ہیں کون سی حدیث ہے؟ یہ احاد کی کون سی قسم ہے؟ فرد یا غریب. کیوں؟ کیونکہ صحابی کے طبقے میں صرف ایک صحابی نے روایت کیا ہے. آپ یہ دیکھ لیں حدیث کی کتابوں میں کسی اور صحابی کا نام، جب یہ حدیث آئے گی سیدنا عمر بن الخطاب راوی ہے. عجب بات دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، یہ حدیث ان سے رہ گئی. تو ایک صحابی نے روایت کیا ہے، اور حدیث سب سے زیادہ معروف اور مشہور حدیث یہ ہے. مشہور اس اعتبار سے نہیں، مشہور عرف کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے. پہلے طبقے میں صحابی کے طبقے میں فرد ہے، تابعی کے طبقے میں فرد ہے، آگے جا کے پھر جا کے یہ متواتر درجے تک چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. اور عجب بات دیکھیں، صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث کون سی ہے؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان، حبیبتان علی الرحمن، ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی فرد روایت ہے. سبحان اللہ، پہلی حدیث اور آخری حدیث فرد ہے. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ روایت احاد ہے یا متواتر ہے یا کیا ہے، یہ تصنیف اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ورنہ حدیث کی سند، حدیث میں اگر یہ پانچ شرطیں پائی جائیں تو حدیث صحیح ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فرد ہے یا فرد نہیں ہے، احاد یا متواتر ہے. حدیث کی صحت کے لیے یہ پانچ شرطیں کافی ہیں. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں، معنعن کعن سعید عن کرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. گیارہویں نمبر پہ المعنعن، وهو ما ادی بصیغه عن. معنعن وہ روایت ہے جو صیغه عن سے روایت یا ادا کی جائے. اگر یہاں پہ امام بخاری دیکھیں شروع سے آخر تک کیا فرماتے ہیں، قال امام محمد بن البخاری حدثنا حمید عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن مهم التميمي انه سمع علقمه بن وقاص يقول سمعت عمر خطر رضي الله عنه يقول على المنبر. یہاں پر حدیث کو ادا کرنے کا، حدیث کیسے بیان کی جاتی ہے، مختلف الفاظ. سمعت بڑا لفظ ہے، براہ راست سنا ہے. سمعنا ہم سب نے سنا ہے. اچھا، پھر ہے اخبرنا، اس نے ہمیں خبر دی. انبانا حدثنا، حدثني اخبرني. اور بعض کہتے ہیں عن فلان، تو اگر عن سے روایت اسے کہتے حدیث معنعن، کیونکہ عن سے روایت کیا گیا، یعنی عن کے لفظ حدثنا یا انبانا اخبرنا نہیں ہے، عن سے روایت کیا ہے. آگے تفصیل آگے، عن سے فائدہ کیا ہے، یعنی عن کو کیوں دیکھا ہے، کیا فرق ہے حدثنی عن میں، کوئی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. اور یہ عن کا لفظ محدثین کے نزدیک، یعنی اس کو 10 دفعہ انڈر لائن کر رہے ہیں، راوی عن سے روایت کرتے تو اس کو فوکس کر دیا جاتا ہے صرف عن کی وجہ سے. نمبر 12. اچھا، معنعن کے ساتھ ایک اور ہے جہاں پہ شیخ صاحب بیان نہیں کیا اور ہم نے خود اس کو ایڈ کر لیا تاکہ فائدہ مکمل ہو. المؤنن، وہ مروی بلفظ ان. عن سے تو معنعن ہے، ان سے تو مؤنن ہے، یعنی ان کے لفظ سے روایت کیا گیا ہے. مثلا یقول حدث فلان ان فلانا قال، کہ فلان نے مجھے روایت کیا، حدیث بیان کی کہ فلان نے یہ روایت کی ہے. مؤنن وہ ہے جو لفظ ان یعنی کے سے روایت کیا گیا ہو، ان کا ترجمہ کے ہے. ان سے ہے تو مؤنن ہے، عن سے ہے تو معنعن. یہ عنعن کیا ہے؟ یعنی ان سے روایت کیا گیا. مؤنن کیا ہے؟ یعنی ان سے روایت کیا گیا. یہ ان اور ان سے لفظ لیے گئے ہیں، یہ کوئی کوڈ ورڈ نہیں ہے، واضح ہے. ان سے روایت معنعن ہے اور ان سے روایت مؤنن ہے. 12 نمبر پہ المبہم، مبہم کون سی روایت ہے؟ هو الذي فيه راوي لم يسم، یعنی مبہم وہ ہے جس میں راوی کا نام نہ لیا گیا ہو. یعنی مثال کے طور پہ جو مثال ہمارے پاس ہے، قال امام البخاری حدثنا احمد عبد الله بن زبير قال حدثنا فلان ان يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري. تو فلان کون ہے؟ کسی کا نام ہے؟ نہیں. تو فلان راوی ایسا جس کا نام نہیں لیا گیا ہے، اور مبہم روایت ضعیف ہوتی ہے. اب ضعیف کس میں بیان کی جا رہی ہیں؟ مبہم راوی ضعیف ہوتی ہے، اور یہ وہ روایت جس میں راوی کا نام نہیں لیا جاتا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، صحابی سارے ثقات ہیں. اگر یقیناً صحابی ہے، کوئی تابعی نہیں ہے، تو صحابہ سارے ثقات ہیں. اور یہ بات آ گیا کہ مرسل ہوتا ہے کہ مرسل الصحابی، کہ صحابی کا ذکر نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا. یا حدثنا بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے مبہم ہے، نہیں جانتے کون ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے کیونکہ سارے صحابہ ثقات ہیں، عدول ہیں، اس پہ اجماع ہے. تابعین میں سے نہیں، حدثنا بعض التابعین، نہیں، ضعیف روایت ہے. صحابہ کی یہ خصوصیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، بارک اللہ فیہم. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. 13 نمبر پہ العالي والنازل، عالي اور نازل دو لفظ ہیں. 13 اور 14 نمبر پہ اول اسناد ونزول من وصف الاسناد، یعنی سند کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، مبہم راوی کے تعلق سے ہے، اور عالی نازل سند کے تعلق سے ہے. سند کیا ہے؟ مصنف سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی بیچ میں راوی ہیں اسے سند کہتے ہیں. متن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ متن ہے. قال امام البخاری سے لے کے سنہ عمر بن خطاب تک یہ سند ہے پوری، ٹھیک ہے. عالی نازل کے تعلق کس چیز سے ہے؟ سند سے ہے. اور سند کی دو قسمیں ہیں، عالی ہے اور نازل ہے. اور علو کی دو، عالی یعنی بلند، نازل یعنی پست. علو کی دو قسمیں ہیں، علو العدد اور علو الصفہ. علو عدد سے کیا مراد ہے؟ ما کان فی عدد الرجال اقل، جس میں کم راوی ہو تعداد کے تعلق سے وہ سند عالی ہے. وعلو الصفہ ما کان حال الرواۃ فی اقوى واعلى من جهه الحفظ والعداله، جو راوی ہیں ان کی حالت عدالت کی اور حافظہ کی بہت مضبوط ہے. سند عالی یا اونچی سند کا ہونا، یا نازل نیچی سند کا ہونا، یا سند کے وصف میں سے ہے. اس اعتبار سے عالی اور اس کے ضد نازل کی دو قسمیں ہیں. سب سے پہلے عدد کے اعتبار سے عالی، جس سند میں راویوں کی تعداد کم ہو. صفت کے اعتبار سے عالی، جس سند میں راوی دوسرے سندوں کے اعتبار سے زیادہ قوی اور مضبوط ہو، دیانت دار و حافظے کے اعتبار سے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ جو ہمارے پاس حدیث ہے اس میں کتنی راوی ہیں؟ سر امام بخاری سے لے کے امام سن عمر خطاب تک، ٹھیک ہے نا. صحابی کو چھوڑ کے 6 راوی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہ 5 ہوتے تو سند عالی ہے، اگر یہ 6 ہوتے اس کے کمپیریٹیولی تو نازل ہے. کیوں سند اگر راوی کم ہو تو عالی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ اگر راوی کم ہو تو خطا کا چانس کم ہوتا ہے، غلطی کا چانس کم ہوتا ہے. اور راویوں کے مزید دیکھنا کس کا حافظہ قوی ہے، کون فقہ ہے، کون نہیں، یہ بھی محنت بھی کم ہو جاتی ہے. محدثین نے راویوں کے تعلق سے پوری جو صرف شجر نصب نہیں دیکھا، ان کی پوری بایوگرافی پوری دیکھی ہے، یہاں تک کہ شادی کس فیملی میں کی ہے، بیوی کیسی تھی، بچے کیسے تھے، کون دوست تھا، کون دشمن تھا، کیا کھاتا تھا، کیا پیتا تھا، کس اٹھتا تھا، کس بیٹھتا تھا، تفصیل کے ساتھ، سبحان اللہ. پھر جا کے حکم لگائے کہ یہ روایت کے قابل ہے کہ قابل نہیں ہے. تو عالی سے مراد عدد کے اعتبار سے جس سند میں کم راوی ہو سند عالی ہے، جس سند میں راوی زیادہ ہو تو نازل ہے، یا جس سند میں ثقات راوی ہو بہت زیادہ. دو سندیں ہیں، ایک میں 5 فقہ ہیں، ایک میں 3 فقہ ہے، ایک صدوق ہے یا 2 صدوق ہیں. کون سی روایت عالی سند ہے جس میں سارے ثقات ہیں؟ ایک صدوق راوی کو نیچے کر دیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ دیگر محدثین نے سب سے زیادہ سفر کیوں کیا؟ ایک تو حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، یہ تو مسلمات میں سے ہے، ایک نئی حدیث ہے جس کو پتہ نہیں، وہ سفر کرتے تھے. اور بعض اوقات امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ سفر کرتے تھے صرف سند عالی کے لیے، کہ جو حدیث مجھے آتی ہے فلان شخص ہے، اس نے براہ راست میرے استاد کے استاد سے سنی ہے، میں اس سے جا کے سن لیتا ہوں تو میں ایک درجہ بلند ہو جاتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان بلند درجہ اختیار کر لے محدثین کے نزدیک، سبحان اللہ. آگے شیخ فرماتے ہیں، وما اضفته الى الاصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. یہ بات کر چکے موقوف کون سی روایت ہے؟ جو صحابی پر آ کے رک جائے، یا صحابی کا قول جو ہے وہ موقوف روایت ہوتی ہے. آگے شیخ فرماتے ہیں، ومرسل منه الصحابي سقط وقل غریب ما روا راوین فقط، مرسل راوی اور غریب دو لفظ. پندرہ نمبر پہ مرسل ہے، مرسل سے مراد ما رفعه التابعی او الصحابی الذي لم يسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ روایت ہے جسے تابعی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، یا ایسے صحابی جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہے لیکن سنا نہیں ہے، اسی کہتے مرسل الصحابی. چھوٹا بچہ ہے صحابی ہے، براہ راست تو آپ سب دیکھا تو ہے صحابی بن گیا ہے، لیکن یہ روایت جو پیش کر رہے سنی نہیں براہ راست، کسی اور صحابی سے سنی ہے اور اس روایت کو پیش کیا ہے. جیسے کہ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں اور روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، تو یہ مرسل الصحابی اور صحیح ہے کیونکہ صحابی فقہ ہے، اور جس اس نے سنا ہے اگرچہ اس نے نہیں بتایا کس صحابی سے سنا ہے، براہ راست اسے نہیں سنا لیکن سنا کسی صحابی سے ہی سنا ہے، تو اس لیے صحیح روایت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ معروف حدیث ہے مکی کی قربانی والی، کتاب التوحید میں طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، مکی کو جس نے ذبح کیا وہ جنت میں گیا. اور یا سند کلام ہے، سند کلام اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ یہ راوی کے صحابی جو ہیں یہ براہ راست نہیں سنا، اور بعض کے نزدیک مرسل الصحابی ضعیف ہے، لیکن صحیح قول ہے مرسل الصحابی صحیح ہے، اور یہ حدیث محدثین کے نزدیک بھی صحیح حدیث ہے، یہ قول راجح ہے اگرچہ بعض نے کلام بھی کیا اس پہ. الغرض تو یہاں پر اس تعریف میں دو چیزیں ہیں، مرسل روایت وہ ہے جو تابعی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، اور پھر مرسل الصحابی بھی ہوتی ہے کہ اچھا کیا فرق ہے دونوں میں؟ تابعی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. دو پوسیبلٹیز ہیں، یا تو صحابی کو گرا دیا، صحابی کا ذکر نہیں کیا تو صحیح ہے، اگر پتہ چل جائے کہ بیچ میں صرف صحابی تھا، صحابی سے سنا ہے نہیں بتایا تو صحابہ سارے ثقات ہیں. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور تابعی سے سنا ہو، نہیں چانس ہے کہ نہیں؟ تو اگر پتہ نہیں ہے کہ تابعی کس سے روایت کر رہا ہے تو ضعیف ہے، اور اگر پتہ چل جائے کہ تابعی جو ہے صحابی سے روایت کر لیکن نام صحابی کا نہیں لیا تو صحیح ہے. تو مرسل بنیادی طور پر ضعیف ہوتی ہے، الا کہ یقین ہو جائے کہ تابعی جو ہے وہ کسی صحابی سے روایت کر رہا ہے لیکن اس نے اس کا نام نہیں لیا ہے. اور محدثین نے جب سند کی بات کی ہے تو پوری جیسے کہ ایک کتاب ہوتی ہے نا، وہ پورے اس کو نچوڑ دیا جاتا ہے، اس طریقے سے سند کو بھی نچوڑ کے انہوں نے پیش کی ہے، کون سی روایت مرسل ہے تابعی کی، یعنی تابعی روایت کی، اور کس روایت میں تابعی نے صحابی کو نہیں ذکر کیا اور صحیح روایت ہے، سب اس پہ کام ہو چکا ہے الحمدللہ. اور غریب کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں، غریب اور فرد ایک ہی ہے، ما رواہ ما روا راوین فقط، ایک طبق کم سے کم ایک طبقے میں ایک راوی ہو. سورہ نمبر الغریب ما رواہ راوی واحد فقط، غریب وہ ہے وہ حدیث ہے جسے کسی طبقے میں صرف ایک راوی نے روایت کیا ہو، گزر چکا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَمْ يَتَّصِلْ بِحَالٍ إِسْنَادُ مُنْقَطِعُ الْأَوْصَالِ. سترہ نمبر پہ المنقطع ما لم يتصل اسناده، منقطع وہ حدیث ہے جس کی سند جڑی ہوئی نہ ہو. اور اب واپس آتے ہیں اس پیج پہ جو صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اب یہ دیکھیں اس میں حدیث منقطع وہ ہے جس کی سند جڑی ہوئی نہ ہو، اور اس کی مختلف قسمیں ہیں. اگر حدیث کی سند شروع سے جڑی نہ ہو، شروع سے مراد امام بخاری نے روایت کیا ہے براہ راست صحابی سے، امام بخاری فرماتے ہیں عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت کون سی ہے؟ نہیں، سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ منقطع ہے. اس کا انقطاع شروع سے ہے، اور شروع سے لے کے پے در پہ جو ہے صحابی تک ہے، اسے کہتے ہیں معلق. معلق کی، منقطع کی تین قسمیں ہیں. پہلے قسم ہے معلق. معلق سے کیا مراد ہے؟ کہ شروع سے جو مصنف ہے اس کا اپنا استاد گرا دے، یا اپنے استاد کے ساتھ دو تین اور گرا دیں مسلسل، یا صحابی تک لے کے جائے، یہ کون سی ہے؟ منقطع ہے، لیکن کیونکہ شروع سے سند کٹی ہوئی ہے تو اسے کہتے ہیں معلق. یہاں پہ مثال دیکھیں، نمبر ایک موجود ہے، نمبر دو موجود نہیں ہے، یعنی میں بخاری کا استاد موجود نہیں ہے، باقی تین سے لے کے سات تک موجود ہے. کون سی روایت ہے؟ منقطع ہے. کون سی منقطع ہے؟ معلق، یعنی لٹکی ہوئی. یوں سند ہے، یہاں سے کاٹ دیں تو لٹک جائے گا نا، موتی کا ہار ہے، آپ یہاں سے کاٹ دیں تو لٹکے گا نہیں، وہ اسے معلق کہتے ہیں شروع سے. دوسری مثال معلق کی، کہ امام بخاری مثال کے فرماتے ہیں عن الزہری، زہری کہاں، امام بخاری کہاں، سے بخاری میں کئی مرتبہ آپ دیکھتے ہیں عن الزہری. اچھا حدثنی کہہ سکتے ہیں امام بخاری حدثنی الزہری یا اخبرنی الزہری؟ کیونکہ براہ راست ملاقات نہیں ہے. اگر حدثنی الزہری کہہ دیتے تو امام بخاری جھوٹا ثابت ہوا، حدیث ہی گئی ساری، اس لیے عن الزہری آپ کو ملے گا، حدثنی الزہری نہیں ملے گا، سمعت نہیں ملے گا. تو عن الزہری، عن سے کیا مراد ہے؟ یعنی زہری سے روایت کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو شروع سے لے کے کوئی نہ استاد، نہ ان کے استاد، نہ ان کے استاد، کوئی بھی نہیں، زہری سے جا کے روایت کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کون سی روایت؟ زہری، پھر آگے سند پوری ہے، زہری پھر آگے سند پوری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی ہے؟ معلق ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں والمعضل الساقط منه اثنان وما اتى مدلسا نوعان. اچھا اس کے بعد معضل روایت. معضل کیا ہے؟ جیسے کہ ہم مصنف کہتے ہیں جس کی سند سے دو پہ در پہ راوی گر جائیں، دو راوی ہوں اور دونوں پہ در پہ ہوں، استاد اور شاگرد، تو یہ کون سی روایت ہے؟ منقطع ہے لیکن معضل ہے، یعنی اس میں دو راوی نہیں ہے، دو راوی گرا دیے گئے. مثال اگر امام بخاری اپنے استاد حمید کو گرا دے، سفیان کو گرا دے اور کہے محمد ابراہیم التیمی، تو یہ معضل ہے. اور یہ دیکھیں معضل بھی، یہ معلق بھی ہے یہاں پہ، کیوں؟ کیونکہ یہ شروع سے کٹی ہوئی ہے، یہ درمیان سے کٹی ہو تو پھر معضل کہی جائے گی، یعنی چار اور پانچ گرا دے یا تین اور چار گرا دے تو معضل ہے، یہ معضل بھی ہے. اور اگرچہ یہ دیکھیں معلق کی تیسری مثال ہے یہ جو یہاں پہ بتائی گئی ہے، امام بخاری یہ تیسری مثال دیکھیں، معضل لکھا ہوا ہے، یہ معلق ہے صحیح طور پہ. کیوں؟ کیونکہ شروع سے کٹی ہوئی ہے، دو گرے ہوئے ہیں، تو آپ دو کو چھوڑ کے تین اور چار کو کاٹ دیں تو پھر یہ کون سی ہے؟ معضل ہے. یا درمیان سے پانچ اور چھ کو کاٹ دیں تب بھی معضل ہے. اور مرسل، کیونکہ جس میں صحابی ساقط، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مرسل آخر میں شروع سے لے کے نمبر ایک سے نمبر چھ تک سند متصل ہے کہ نہیں، صحابی نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرسل. تو مرسل میں صحابی نہیں ہوتا، یا تابعی براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں مرسل بھی منقطع میں سے ہے نا، اگر انقطاع مصنف کے استاد سے ہو معلق ہے، شروع سے ہو، آخر سے ہو صحابی نہیں ہے مرسل ہے، درمیان سے ہو تو اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو ایک راوی نہیں ہے منقطع ہے، یا دو پہ در پہ راوی نہیں ہے معضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ٹائم ہوا؟ جیسا فرماتے ہیں وما اتى مدلسا نوعان، اور جو مدلس روایت کرے اس کی دو قسمیں ہیں. الاول الاسقاط للشيخ وان ينقل ممن فوقه بعن وان، والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما به لا ينعرف. تدليس، یہاں پہ تھوڑی دیر رکتے ہیں، ایک اہم بات ہے تدليس. تدریس کا لفظ دلاسہ اس لیا گیا ہے، دلاسہ اندھیرے کو کہتے ہیں، اور عام طور پہ کسی چیز کے عیب کو چھپا کر اسے اس کے سے زیادہ حق دے کر خوبصورت بنانے کو تدریس کہا جاتا ہے. اور تدریس ہم نے کتاب بیوع میں بھی پڑھا ہے، خرید و فروخت کے مسائل میں، یاد ہے تدریس فی البیع، کہ کسی چیز کو بیچنے سے پہلے اس کو مزید خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے اور اس کا عیب چھپایا جائے، تدریس فی البیع اور یہ حرام ہے، پتہ چل جائے کہ اس نے تدریس کیا تو آپ واپس کر سکتے ہیں، اپنا حق لے سکتے ہیں اسے. لیکن محدثین نے ضرورت کے لیے تدریس سے کام لیا ہے. اور تدریس کی جہاں پہ شیخ صاحب نے دو قسمیں بیان کی ہیں، اور یہ تدریس کی حقیقتاً ایک قسم کی دو قسمیں ہیں. تدریس الشیوخ یہاں پر شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، اور سچ بات یہ تدریس الاسناد ہے تدریس الشیوخ. تو میں جو بتاتا ہوں اس کو یاد کر لیں. تدریس الاسناد پہلی قسم ہے، اور تدریس الشیوخ دوسری قسم ہے. وہ تدریس الشیوخ پھر آگے دو قسمیں ہیں، تدریس التسویہ اور تدریس الشیوخ. تو تدریس الشیوخ سے کیا مراد ہے یا تدریس الاسناد کی پہلے بات کریں؟ تدریس الاسناد سے مراد یہ ہے کہ کوئی راوی اس شخص سے روایت کرے جس سے اس نے حدیث سنی، اس روایت کو جو اس نے نہیں سنی. کوئی راوی اپنے استاد سے، یعنی جس سے وہ حدیث روایت کرتا ہے، ایسی روایت بیان کرے جو روایت اس نے اس سے سنی نہیں ہے، ایسے صیغے سے جس سے یہ ظاہر ہو کہ اس نے سنا ہو. سمعت تو کہے تو براہ راست سنا ہے، لیکن اگر کہتے ان سے روایت کرتا ہے تو ان کی کیا مراد ہے؟ براہ راست بھی اس نے سنا ہے یا براہ راست نہیں سنا، اس کے استاد سے سنا ہے شاید، یا کسی اور اس کے شاگرد سے سنا ہے. تدریس الاسناد کیا ہے؟ کہ کوئی راوی اپنے استاد سے ایسی روایت بیان کرے جو اس نے اس سے سنی نہیں ہے، ایسے لفظ سے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شاید سنا ہو، یا ایسے راوی سے روایت کرے جو اس کا ہم اثر تو ہو لیکن ملاقات نہ ہو، اس طریقے سے پیش کر جیسے کہ اس نے اس سے ملاقات کی ہو. اس کی مثال ابن عیہ نے ایک مرتبہ کہا، سفیان بن عیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، قال الزہری، تو جو ساتھ بیٹھے تھے شاگرد تھے، انہوں نے کہا رحمك اللہ احدثك الزہری، کیا زہری نے تم سے حدیث بیان کی؟ تو خاموش اختیار کی سفیان بن عیہ نے. پھر فرمایا قال الزہری، پھر یہ کہا گیا هل سمعته من الزہری، ان کو پتہ ابن عیہ نے کہا اور زہری کہا، ہر سمے سے میں نے زہری، کہتے ہیں نہیں میں نے نہ زہری سے سنا نہ زہری کے استاد کے سے سنا ہے، میں نے یہ سنا ہے حدثنا قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، حدثني عبد الرزاق الصنعاني يوم احمد حنبل کے استاد ہیں، انہوں نے معمر سے سنا اور انہوں نے زہری سے سنا. تو یہاں پر انہوں نے دو کو گرا دیا. کیا کہتے ہیں؟ عن الزهري. یہ تدریس کس چیز میں ہے؟ اسناد ہے، یعنی یوں، یعنی وہ ہم اثر تو ہیں زہری کے، لیکن کیا سنا ہے زہری سے؟ نہیں سنا. اور راوی جو شاگرد، اس کو پتہ ہے کہ ملاقات تو نہیں ہوئی، اس لیے دو مرتبہ پوچھا ہے کہ آپ نے زہرے سے، زہرے خود آپ کے حدیث بیان کہ حدثنا حدثک، خاموش. پھر کہتے قال الزہری، اسمعت من الزہری، کیا براہ راست سنا زہری سے؟ اب یہاں پہ پکڑے گئے، کہتے نہیں نہ زہری سے سنا نہ ان کے استاد سے، نہ ان کے استاد یا نہ ان کے شاگرد، ان کے شاگرد سے سنا. میں نے پھر پوری سند بتائی ہے، میں نے کس سے سنا ہے؟ عبد الرزاق سے، حدثنی عبد الرزاق، براہ راست اپنے استاد عبد الرزاق سے سنا، عن معمر عن الزہری. تو یہاں پر تدریس کون سی ہے؟ تدریس الاسناد ہے، یعنی سند کو ایسے پیش کیا گیا جیسے کہ اس نے براہ راست زہری سے سنا ہو، حقیقت سے زہری سے نہیں سنا ہے. اچھا، تدریس شیوخ سے جو یہاں پہ شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں، تدریس التسویہ، وهو بأن يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوق صيغة ظاهر الاتصال. وہ شخص اپنے شیخ کو گرا کر، اپنے استاد کو گرا کر، اس کے استاد سے روایت کرتا ہے ایسے لفظ سے جس سے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے براہ راست سنا، اتصال ہو، یعنی عن سے یا ان سے روایت کرتا ہے، معنن یا مؤنن یہاں پہ کام آ رہی ہے. کوئی شخص امام بخاری مثال کے طور پہ عبداللہ بن حمید سے بیان نہیں کرتے اور ان کے استاد سے بیان کر دیتے حدیث، مثال کے طور پہ استاد کو گرا کے، اور کیونکہ ان کے استاد سے براہ راست مثال کے طور پہ ان کی ملاقات نہیں ہے یا حدیث نہیں لی، تو یہاں پر حدیث نہیں کہتے تو جھوٹے، تو عن سے روایت کرتے، جیسے عن الزہری میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو زہری کہاں ہے؟ امام بخاری کہتے ہیں عن الزہری، اور امام بخاری کے کیونکہ جو معلقات ہیں انہوں نے اختصار کی وجہ سے بیان نہیں کیے صحیح بخاری میں، اور امام بخاری معلقات سارے کے سارے صحیح ہیں، بس یہ نا کہ معلق روایت ضعیف ہے تو صحیح بخاری میں کیسے ضعیف روایت آ گئی ہے. الجامع الصحیح المسند، صحیح بخاری کا نام کیا ہے پتہ ہے؟ صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ الصحیح الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسنن وایامه، بارك الله فيك، یہ پوری نام ہے. الصحیح الجامع المسند، الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسننه وایامه، یہ پورا نام ہے صحیح بخاری کا. تو الصحیح الجامع الصحیح المسند یعنی امام بخاری کی شرط کیا ہے؟ سند کی صحت ہے. اس سے جو معلقات البخاری ہیں سارے سارے صحیح ہیں سبحان اللہ. اگر زوری سے روایت کرتے ہیں سند ان کے پاس ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے کتاب حج بہت زیادہ ہو جائے گا تو سند کو کم کر دیا اور زہری سے براہ راست کر دیا، وہ جسے دیکھنے جا کے دیکھ لے. اور کئی علماء نے معلقات بخاری پہ تصنیفات لکھی ہیں سبحان اللہ، اور پوری معلقات پہ دو یا تین جلدیں لکھ دی ہیں بعض علماء نے، صرف معلقات پہ تین جلدیں. صحیح بخاری اگر امام بخاری پوری لکھ دیتے معلقات کو چھوڑ کے تو یہ صحیح بخاری کتنی جلدیں میں ہوتی؟ ایک جلد ہم سے پڑھی نہیں جاتی سبحان اللہ، تو چار پانچ جلدیں کون پڑھتا سبحان اللہ. الغرض تو تدریس التسویہ کہ کوئی راوی جو ہے اپنے استاد کو گرا کے اس کے استاد سے روایت کرے. تدریس الشیوخ وہ الوسق الشیخ ولكن يصف باوصاف لا يعرف بها، وہ شیخ اپنے شیخ کو ساقط تو نہیں کرتا اپنے استاد کو، لیکن اسے ایسے لفظوں میں بیان کرتا ہے ایسے وصف سے جو اس میں نہ ہو جس سے وہ پہچانا نہ جاتا ہو، یعنی ایسے وصف سے جسے اس کو استاد پہچانا نہ جاتا ہو اور اس سے روایت کرے. حدیث میں تدریس قرآن ناظم دو قسم میں تقسیم کیا ہے، تدریس التسویہ یہ اس طرح کہ راوی اپنے شیخ کو گرا دے اور اس کے اوپر سے روایت کرے جس سے سند جڑی ہوئی ظاہر ہو، یعنی ان یا ان سے. دوسری تدریس الشیوخ یہ اس طرح کہ اپنے شیخ کو تو نہ گرائے مگر ان کو اس وصف سے متصف کرے جس سے وہ معروف نہ ہو. اس کی مثال امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا کنیہ ہے؟ ابو عبداللہ. عبداللہ کون ہے؟ امام احمد الحنبل کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے. چھوٹے بیٹے کا نام ہے صالح. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر آپ کو پتہ پابندی لگا دی گئی تدریس کی، مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور پابندی لگا دی گئی. اور جب معتزلہ کا فتنہ تھا ان کے زمانے میں، خلق القرآن کا فتنہ تھا، تو ان کو تدریس سے روک دیا گیا. تو بعض شاگرد جب امام صاحب سے ملتے تو روایت لیتے چپ کے، تو پھر اگر کہتے حدثنی ابو عبداللہ تو پکڑے جاتے کہ نہیں منع کیا بھائی کیوں پڑھا رہے ہو، تو کیا کہتے حدثنی ابو صالح. ابو صالح کون ہے؟ کیا معروف ہے اس کنیت سے؟ شاگرد تو جانتے ابو صالح کون ہے، جو روایت کرے وہ بھی جانتے ابو صالح کون ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن دوسرے تیسرے جانتے ابو صالح کون ہے، کہتے ہوگا کوئی محدثین بہت ہے اس زمانے، علم کا زمانہ تھا، کسی روایت کی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ تدریس کیا ہے؟ الشیوخ اپنے استاد کو ایسے وصف بیان کیا جو جس وصف معروف و مشہور نہ ہو. اب اس لیے میں یہ بات کروں، بعض لوگ کہتے ہیں تدریس جس میں یعنی دھوکے کے ظاہر میں دھوکہ ہے نا، لیکن اس دھوکے کی ضرورت پڑ گئی کہ نہیں؟ دھوکہ تو نہیں ہے یہ، لیکن ایک عیب کو چھپایا ہے، وہ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور میں نے قصہ بیان کیا تھا بقی بن مخلد کا رحمۃ اللہ علیہ، جو اندلس سے روانہ ہوتے ہیں اور مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں صرف علم حدیث کے لیے، اندلس اسپین سے سفر کرتے ہیں، یوروپ سے سفر کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کرنے کے، روایت لینے کے لیے کہ میرا استاد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہو. وہ جب وہاں پہنچے تو پابندی لگ گئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر، حدیث نہیں بیان کر سکتے، تو مسجد نبوی میں ان کو درس روک دیا گیا. تو گھر میں گئے دروازے کو دستک دیا تو پوچھا کون؟ کہتے ہیں میں بھکاری ہوں. بھکاری امام احمد بن حنبل سے پہلے جا کے ملے اور کہا میں آپ سے اندلس سے آیا ہوں حدیث لینے کے لیے. انہوں نے کہا مجھ پہ تو پابندی، میں حدیث نہیں بیان کر سکتا اور جاسوس بھی چھوڑے ہوئے، تم بھی مہارے جاؤ مجھے بھی مرواؤ گے، اس لیے میں نہیں حدیث بیان کر سکتا. کہتے اتنی دور سے میں آیا ہوں تو میں مجھے کچھ روایت حدیث دے دیں. میں ایک کام کرتا ہوں، اب بقی بن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں ایک کام کرتا ہوں، میں بھکاری کا بیس پہن کے آؤں گا اور قلم دوا چھپا کے آؤں گا اپنے کم کہتے ہیں اس آستین کو، میں دروازے پر دستک دوں گا اور کہوں گا اللہ کے نام پہ مجھے دو، اب مجھے دو تین حدیث کچھ بھی آپ مجھے سنا دینا، میں اسے یاد کر لوں گا. تو بھکاری کا بیس وہ پہن کے آتے، دستک دیتے، امام احمد دروازے کے پیچھے سے روایت کرتے اور یہ دروازے میں بیٹھ کے روایت کو لے لیتے. سبحان اللہ. بعض ایسے بھی دنیا میں لوگ آئے ہیں جو علم کا اتنا اہتمام کرتے. آج ہمارے زمانے میں ایک فنگر ٹپ پہ آپ جائیں, یوں کلک کریں آپ کو حدیث مل جاتی ہے. سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہازوں میں سفر نہیں تھا. آپ اسپین سے آتے ہیں جزیر عرب یا مدینہ کی طرف, سمندر بیچ میں آتا ہے, پھر اونٹوں کا سفر ہے, شدید سردی شدید گرمی کوئی پرواہ نہیں, اور آتے ہیں تو حدیث نہیں لے سکتے. عذر کوئی باقی رہا, معذور ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود بھی تڑپ دیکھے علم کی, بیکاری بن جاؤں گا اللہ کے لیے میں. اگرچہ آپ جانتے ہیں کہ بقیع بن مخذ رحمۃ اللہ علیہ امیر خاندان سے تھے, یعنی کوئی فقیر فقرا میں سے نہیں تھے. امیر خاندان کا بیٹا گھر سے نکلتا ہے اور بھکاریوں کا بیس پہن لیتا ہے علم حدیث کے لیے. سبحان اللہ. آج کے زمانے میں علم حدیث آج ان چند کتابوں کی شکل میں رہ گیا ہے, اور اکثر مسلمان اس علم سے غافل ہیں. ایک بنے بنائے کتابیں, یہ حلوے بنے بنائے ہیں, کوئی کھانے والے کا ہے. حقیقی حلوے تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں, لیکن کتابوں کی طرف کون جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی ساری وقف کر دی, 16 سال لگائے ہیں صحیح بخاری کی تصنیف. 16 سال, آدھی زندگی ہوتی ہے 16 سال. زندگی کے بہترین دن اس حدیث کی تصنیف میں لگائے ہیں. یہاں تک ایک وقت آیا امام بخاری نے 10 لاکھ درہم جو خرچ کیے صحیح بخاری پر. یہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے اس کی جاتے ہیں کیا قیمت ہے, 1 ملین ریال ہے اس کی قیمت, جو مصنف نے اپنے جیب سے خرچ کر کے لگائی ہے سفر میں اور اس علم کے لیے. آج ہم خریدنے کے لیے 50 ریال دیتے ہیں, ہمارے ہاتھ کانپتے ہیں. ارے 50 ریال 40 ریال کی ہے, ڈسکاؤنٹ بھی 10 دفعہ مانگتے ہیں. سبحان اللہ. بچے کے کھلونے کے لیے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتے ہم, موبائل خریدنے کے ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتے ہم, اور ہاتھ ہی نہیں کانپتے ہمارے. لیکن ایک حدیث کی کتاب خریدنے کے لیے ہم کتنی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک وقت امام بخاری رحمۃ اللہ پہ آیا کہ ان کے پاس پہنے کے صرف ایک ہی کپڑا تھا, اپنے کپڑے تک بیچ دیے تھے, گھر کا سامان بیچ دیا تھا اس علم حدیث کے لیے. سبحان اللہ. اور آج ہم کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں, اس علم حدیث کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا ہے, کتنا وقت دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بعض لوگ عوام الناس میں سے تھے, یہ نہ سمجھا کہ محدثین پیدائش محدثین ہوا کرتے تھے. امام الذہبی شمس الدین الذہبی رحمۃ اللہ علیہ, جانتے ہیں کہ محدث کیسے بنے؟ ایک مرتبہ کچھ لکھا انہوں نے تو ان کو استاد نے دیکھا اور کہا کہ یار آپ کی رائٹ محدثین والی رائٹنگ ہے. صرف رائٹنگ دیکھے کہا, محدثین کی رائٹ بڑی پیاری خوبصورت ہوتی تھی, ایک ایک لفظ آپ ایک ایک حرف نظر آتا ہے, کیونکہ حدیث کی حفاظت کے لیے تام وقت ایسے تو نہیں ہوتا جو آپ نے جیسے ہم لکھتے ہیں خود بھی نہیں پڑھ سکتے بعض اوقات, تو اس طرح بہترین طریقے سے لکھتے کہ آپ دور سے بات چلتا کہ ایک ایک حرف الگ الگ ہے. تو کس نے دیکھا اور کہا کہ امام ذہبی سے حوصلہ افزائی دیکھیں, یا آپ کی جو رائٹنگ ہے جو آپ کی لکھت ہے یہ محدثین جیسی ہے. بس سوچنے پہ مجبور ہو گیا, رات کو گھر گئے, اسے نیند نہیں آئی, کہتے یار میری رائٹنگ محدثین والی, میں محدث کیوں نہیں بن سکتا, محدثین مجھ میں کیا فرق ہے, امام بخاری محدث ہیں, امام فلان محدث ہیں, امام فلان محدث ہیں, اور شمس الدین رہے گا بس, شمسو رہے گا بس, ہم کہتے ہیں شمسو, محدث کیوں نہیں بن سکتا میں. بس وہ دن تھا, صبح اٹھا اور حدیث کے حلقے میں جا کے بیٹھا, اور آج ہم کہتے ہیں الامام الذہبی ان کی تصنیفات علم حدیث میں اپنے زمانے کی بے مثال تصنیفات ہیں, اپنے زمانے کی. سیر علام النبلاء ہی کافی ہے, واللہ اس جیسی تصنیف محدثین اور صحیح ستہ کے جو راوی ہیں ایسی میں نے دیکھی نہیں ہے, سیر علام النبلاء کی جیسی. ایک ایک راوی کے تعلق سے انہوں نے تفصیل سے بات بیان کی ہے, صرف ایک حوصلہ افزائی سے. اور ہم شرماتے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, بچے کا رائٹنگ بےچارے کی اچھی ہوتی ہے, خوبصورت دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, موبائل میں لگے رہتے ہیں, بچے بےچارا خوش ہو کے آتے ہیں, دیکھیں بابا میں نے ایکسیلنٹ لیا ہے, ہاں ٹھیک ہے یار, ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک, اچھا کیا آپ نے. وہ بےچارا یوں بوجھ بنا کے بےچارا چلا جاتا ہے, اسے نہ تو استاد حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس نے 2 سٹار لگا دی, 10 خط کر دیے, کام اس نے بھی کر دیا. ہمارے پاس آتے ہیں, ماں بےچاری کچن میں کام کری, ہاں بیٹا ٹھیک ہے جاؤ ٹھیک ہے, باپ کی طرف آتے موبائل میں لیا, ٹی وی میں لگا ہے, اور ہمارے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کو گلا گھونٹ رہے ہیں, ان کی سکسیس کا گلا گھونٹ رہے ہیں ہم لوگ. دو اچھے الفاظ سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور واللہ استاد، خاص طور پہ استادوں کو میں کہوں گا، استاد دیکھتے والدین کے منہ کی طرف، آج کے زمانے میں والدین تربیت اچھی نہیں کرتے اپنے بچوں کی، رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ذمہ داری استادوں کی ہے، واللہ آپ کے دو لفظوں سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج میں ڈاکٹر ہوں اگر، تو ایک استاد کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ایک استاد کی وجہ سے، مجھے ابھی بھی یاد ہے کلاس ایٹ میں تھا، سوڈانی استاد تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ پڑھتے نہیں ہو، آپ اگر پڑھو گے تو کچھ بن سکتے ہو، کیونکہ مجھے دیکھتا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ موٹر بائک پہ آتا تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، اور والد صاحب میرے مزدور تھے، میں مزدور کا بیٹھا ہوں بتا دوں میں آپ لوگوں کو، الحمدللہ. تو موٹر بائک، گاڑی بھی نہیں تھی، موٹر بائک پہ آتا تھا، اور والد صاحب جو ہیں مجھے پیچھے بٹھاتے تھے، اور یہ ایک بیگ ہوتا ہے نا وہ بڑے والا، کیا کہتے ہیں اسے، پرانے والا جو ہے، نہیں نہیں اس کا بڑا معروف سا نام ہے اس کا، پلاسٹک والا جو بڑا ہو، نہیں نہیں اس کمپنی کا نام بڑا معروف ہے، ذہن سے نکل گیا. سیمسونائٹ کیا ہے پتہ نہیں، ایک سیمسونائٹ کا بھی میرے ذہن میں آ رہا بھرا، وہ بڑے والا، اس میں ساری کتابیں، اور پیچھے سبز رسی سے باندھ لیتا تھا یوں دونوں طرف پیچھے، اور جب اچھا بریک بھی لگا رہی بالکل اسکول کے دروازے کے اوپر، میں دل دعا کرتا اللہ تعالیٰ پہلے کہیں بریک لگائے، لڑکے دیکھ کے ہنستے ہیں مذاق اڑاتے، سب گاڑیوں میں آتے ہیں پیدل آتے ہیں، میں موٹر بائک پہ والد صاحب کے ساتھ آتا ہوں، اور بیگ پیچھے بڑا سا بیگ ہے اور سب رسی سے اسے باندھا ہوا ہے، لڑکے ہنستے تھے میرے اوپر، یہ موٹر بائک پہ آتا ہے اور کس طریقے سے. الغرض تو شاید استاد نے دیکھا ہوگا، سوڈانی استاد نے ہمیں سائنس پڑھاتا تھا، اس نے دیکھا ہوگا یار بچے اس پہ ہنستے ہیں اور لگتے یعنی کوئی یعنی مسکینوں میں سے لگتا ہے بےچارا، تو اس کو ترس آ گیا کہیں پہ. اور ہمارے جو کلاس تھا اس کلاس کا یعنی وہ سربراہ تھا، جو ٹیچر تھا، تو انٹر کلاس کمپٹیشن ہوا، تو اس نے میرا نام بھی لکھ دیا، تین سلیکٹ کرتے پوری کلاس میں سے انٹر کلاس کمپٹیشن میں. تو میں پریشان، میں نے کہا میرا نام کیوں لکھا، میں تو دسویں بھی کبھی نہیں آتا تھا، میں بس پاس ہو جاتا تھا مشکل سے. کہتے نہیں میں نے آپ کا نام لکھا ہے، مجھے پتا ہے تمہیں انگلش بھی آتی ہے، تمہیں سائنس بھی آتی ہے، تم پڑھتے نہیں، تم یہ دو کور کر لو، باقی دوسرے کور کریں گے، باقی جو دو ہیں میں جانتا ہوں تم کچھ تھوڑی محنت کرو گے تو کچھ بن سکتے ہو. سبحان اللہ، بس یہی بات اس نے کرنی تھی. کہتا میں جانتا ہوں کہ آپ کے حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، لیکن آپ کچھ محنت کرو، اپنے والدین کے لیے کچھ کر پاؤ گے، اپنے لیے کچھ کر پاؤ گے. بس اس کی کچھ باتیں ذہن میں بیٹھی، پھر جو کلاس میں کمپٹیشن تھا الحمد للہ اس میں بھی ہم کامیاب ہو گئے. وہ میرے پڑھنے کا، دل سے پڑھنے کا پہلا دن تھا، سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب میں پھر الحمد للہ ایف ایس سی میں آیا، اور 10th 11th اور 12th میں نے ٹاپ کیا تھا الحمد للہ کے فضل و کرم سے، ایک استاد کے دو بات میری زندگی بدل دی. آپ کی دو باتوں سے آپ زندگی کیوں نہیں بدل سکتے کسی کی؟ ہم کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ دو اچھے لفظ ہماری زبان پہ کیوں نہیں آتے کسی کے لیے؟ اگر میرا بچہ نہیں سدھر سکتا تو میں آپ کے بچے کی تعریف کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میرا بچہ ڈالائے کہ نہیں پڑھتا، آپ کا بچہ محنتی ہے، تو آپ کے بچے کو دو لفظ میرے پاس نہیں ہے اس کی زندگی بدلنے کے لیے. امام ذہبی بن گیا اپنے زمانے کے، ایک شخص کے دو لفظوں سے. ہمارے بچے امام ذہبی جیسے کیوں نہیں بن سکتے؟ علماء کیوں نہیں بن سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ نقص ہمارے اندر بھی ہے. ہم کہتے ہیں سکول اپنا کردار کر رہا ہے، سکول کہتے ہیں گھر اپنا کردار کر رہا ہے، معاشرے کہتے والدین اور سکول کی ذمہ داری ہے، اور ہر سب بری ہو رہے ہیں، والدین اپنے بچوں سے بری ہیں، سکول والے اپنے اسٹوڈنٹ سے بری ہیں، معاشرہ سب سے بری ہے. بچے کہاں جائیں؟ ہمارا فیوچر آج سے 20 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جو بچے موبائل پہ اور آئے دن 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں، یا ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں، یا یعنی پر وقت ضائع کر رہے ہیں، یا موبائل فون میں، یا آئی پیڈ، یا پوڈنگ، یہ ان چیزوں میں ہوگا کیا؟ ہمارا بچوں کا فیوچر کیا؟ امت کا فیوچر کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ ابھی وقت ہے اللہ کے لیے، واللہ ہمارے بچوں بہت سارے صلاحیات ہیں، واللہ ہیرے ہمارے معاشرے میں ہیرے ہیں واللہ، لیکن تھوڑے سے تراشنے کی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے معاشرے میں اپنے مسلمان بچوں کی جو ہے ہم صحیح طریقے سے تربیت کر سکیں، اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.